آغاز سخن میں میں آپ تمام عبادت گزاروں کو اور اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو یہ وصیت اور توصیہ کرتا ہوں کہ ہمیں تقویٰ کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے. تقویٰ ہے جو ہماری نجات کا ضامن ہے, جو ہمیں انسان بناتا ہے, ہمیں بیلنسڈ پرسنلٹی بناتا ہے, جس کے ذریعے ہم کمال کے مراحل طے کر سکتے ہیں. یہ وہ بال پار دیتا ہے کہ الہی یسد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تقویٰ عمل صالح کا نتیجہ ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. انسان کو بلند کرتا ہے, عظمتوں کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے, عفیف ہو جاتا ہے, پاک دامن ہو جاتا ہے, شریف ہو جاتا ہے, کریم اور نجیب ہو جاتا ہے. لہذا عظیم سرمایہ ہے. میں اپنے آپ کو, آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اور قرآن کی اصطلاح میں اور معصومین کے کلمات کی روشنی میں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. توشہ اکٹھا کرو آخرت کے لیے, اور بہترین توشہ آخرت کے لیے زاد راہ بہترین تقویٰ ہے. اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, خدا المتعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو اس لیے بھیجا اور نازل کیا تاکہ معاشرے میں عدل اور انصاف اور قسط ہو. پھر ارشاد فرمایا, کونوا قوامین بالقسط, اے مومنین, اے متقین, عدل کے لیے قیام کرنے والے بن جاؤ. فقط انبیاء کا ہونا کافی نہیں ہے, آسمانی کتابوں کا ہونا کافی نہیں ہے, جب تک عوام عدل کے لیے نہیں اٹھیں گے. تاکون قوامین بالقسط, ایک ہوتا ہے قائم بالقسط, ایک ہے قوام بالقسط. قائم بالقسط جو عدل کے لیے قیام کرے, قوام بالقسط یعنی جو بہت زیادہ اہمیت دے, بہت توجہ دے, بہت زیادہ اپنا سرمایہ خرچ کرے, اپنی توانائیاں خرچ کرے. مبالغہ کا صیغہ ہے, زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے قسط کے قیام کے لیے. عادی عام طرح کی جدوجہد کافی نہیں ہے. حکم الہی ہے کونو, حکم الہی ہے قوامین بالقسط, تم عدل کے لیے قیام کرو اور قوام بنو, یعنی بہت زیادہ توجہ دو اور جدوجہد کرو. انبیاء اس لیے آئے تھے, اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے انبیاء قتل ہو جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے, جلا وطن کر دیے جائیں گے, شعب ابی طالب میں محاصرے میں ہوں گے, ہجرت کرنا پڑے گی انہیں اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے. تو عوام کی مدد کے بغیر, عوام کے ساتھ دیے بغیر انبیاء, اولیاء, آئمہ, کوئی بھی اللہ کی زمین پر عدل کو نافذ نہیں کر سکتا. ہم جو منتظر قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ہم جو انتظار کر رہے ہیں امام کا, امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ہم آمادہ اور تیار نہ ہو جائیں عادل کے قیام کے لیے. پہلے 11 امام آئے, شہید ہو گئے, زندانوں میں چلے گئے, ان کے سر کاٹ کے نیزوں میں اٹھا دیے گئے, انہیں جیلوں میں بند رکھا گیا. 64-65 سال کا امام بھی شہید ہے اور 25 سال کا امام بھی شہید ہے. ان کی دنیا کی ظاہری ایج کم ہو گئی, لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے اور قاتل اور ظالم انہیں مار دیتے تھے. لہذا اب امام اس وقت آئیں گے جب ہم تیار ہوں گے, آمادہ ہوں گے. اب امام جیل جانے کے لیے نہیں آئے گا, اب امام سولی چڑھنے کے لیے نہیں آئے گا, اب امام اس طرح سے نہیں آئے گا کہ ان کے پاک سینے کے اوپر شمروں کے پاؤں اور قدم ہوں.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آمین بالقسط، جہاں آپ نے رزق حلال کمانا ہے، جہاں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، جہاں اپنی اور انڈیویجول ایز انڈیویجول اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہے، ایک فریضہ کون قوامین بالقسط ہے. آئمہ علیہ السلام رزق حلال کماتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، آئمہ علیہ السلام اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، وہ اس لیے مارے گئے کہ وہ عدل کے لیے قیام کرتے تھے. مولا علی کے بارے میں ہے کہ قتل علی علیہ السلام فی محراب عبادت لشدت عدل، وہ اس لیے محراب عبادت میں شہید ہوئے کہ وہ عدل پر کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے، وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے، وہ ظلم کے بارے میں ظلم کو ننگ و آر سمجھتے تھے. آپ کے اور میرے شہید امام نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے کہا، انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برمہ، میں اللہ کے راستے میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ ان کی امرائی میں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں، ان کے دسترخوان پر بیٹھنے میں میں اس کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں. یہ ہے ہمارے آئمہ. کربلا میں جو خواتین اور بیویاں اور بچے آئے تھے، یہ رشتے نبھانے نہیں آئے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ بہن بھائی کے ساتھ، زوجہ شوہر کے ساتھ، بیٹا بابا کے ساتھ، نہیں، یہ اپنے امام کے ساتھ آئے تھے، یہ اپنے امام کی آرزو اور ارمانوں کو سینے میں سموئے ہوئے تھے اور اس کے لیے مرنے کے لیے خون دینے آئے تھے. یہ اس لیے نہیں آئے تھے ثانیہ زہرا کہ میرا بھائی جا رہا ہے، نہیں، میرا امام جا رہا ہے، میرا امام جا رہا ہے. وہ امام کی نصرت میں اسیرہ بنی، وہ امام کی نصرت میں بازاروں اور درباروں میں گئی، وہ ولیت اللہ، اس کے صبر پر فدا ہو جائیں. اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، ہم تیرے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. تیرے ہاتھ میں پرچم انسانیت کا پرچم تھا، حریت کا پرچم تھا، غیرت، حمیت، پاک دامنی، شرف، بکار کا پرچم تھا، عزت کا پرچم تھا، عدل کا پرچم تھا. میری شہزادی، ہم آپ کے راستے پہ چلیں گے. دوستوں، جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں ظلم ہے ہر طرف، اور ظلم کے سامنے چپ رہنا بھی ظلم اور گناہ کبیرہ ہے. روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں، اگر کسی کے گناہ کبیرہ ہوں، خانہ کعبہ چلا جائے، وہاں دعا مانگے، خدا بخش دے گا. اگر وہاں نہیں جا سکتا، کربلا معلی مولا حسین کے حرم میں چلا جائے، وہاں جا کے توبہ کرے، دعا مانگے، بخش دیے جائیں گے. پوچھنے والے نے معصوم امام سے پوچھا، مولا جو نہ کربلا جا سکتا ہے نہ مکہ جا سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ کہا مظلوم کی نصرت کرے، خدا اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا. ہم اس وطن میں مظلوم ہیں، پاکستان کے عوام مظلوم ہیں، یہاں کا شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مظلوم ہیں، سب عدم تحفظ کا شکار ہیں، سب عدم تحفظ کا شکار ہیں، ہم سارے مظلوم ہیں. لیکن ہماری مظلومیت دوسروں سے زیادہ ہے. جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم پر ظلم کرتا ہے، جو اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم پر ظلم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص ظلم ہے کہ اہل بیت کے پیروکار ہیں. ظلم ہے ہمارے اوپر، کئی گنا ظلم ہے. دوستو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جب ضرب عزم شروع ہوئی تھی، ہم پہلے سے مطالبہ کرتے تھے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات حل نہیں ہیں، اس کی نہ کوئی لاجیکل بیس ہے، نہ کوئی شرعی، نہ قانونی، نہ آئینی، اور نہ اخلاقی. جو ہزاروں بندوں کو مارے اس سے آپ مذاکرات کرو، اور جو ایک دو مارے اس کو آپ جیل میں بند کر کے پھانسی میں لٹکا دو. آپ مجھے بتلائیں، دہشت گردوں سے مذاکرات کی کون سی لاجیکل بیس ہے؟ آئین کہتا ہے، آئین کی کون، آئینی اور قانونی کون سی بیس ہے؟ کوئی شریعت اور دین اور اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم اس کے خلاف بولتے تھے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. جب آپریشن شروع ہوا، ہمیں امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب دہشت گرد ان کے سہولت کار انشاءاللہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف آپریشن 5 حوالوں سے آپریشن ہونا چاہیے۔ ایک ان کا پولیٹیکل پہلو اور سائیڈ ہے، ایک اکنامیکل سائیڈ ہے، ایک ان کی سوشل سائیڈ ہے، ایک ان کی مذہبی سائیڈ ہے، اور ایک ان کی عسکری اور نظامی اور فوجی سائیڈ ہے۔ ضرب عضب صرف ایک پہلو کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے شروع کیا گیا، سیاسی طور پر ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں ہوئے، مذہبی طور پر کوئی کام نہیں ہوا، سیمینار کتابیں لکھی جاتی تکفیریت کے خلاف، اس خارجیت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، ان کی اکنامیکل روٹس کو کاٹ دیا جاتا، سوشلی سوسائٹی کے اندر ان کو آئسولیٹ کیا جاتا، کچھ نہیں ہوا، یا ہوا تو نہ ہونے کے برابر ہوا۔ اور 1.5-2 ہزار دہشت گرد مار دینے سے دہشت گردی پاکستان میں ختم نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی، کوئی عقل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس ملک کے اندر افرا تفری ہے، ملک کے اندر جنگ ہو رہی ہے، دشمن ہمارا بارڈر سے جنگ تو ہمارے ملک کے اندر لے آیا ہے، لیکن ملک کے اندر کیا آپ کو ہمارے سیاستدان حکمران اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جنگ فیس کر رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ وہ جنگ ہو رہی ہے؟ ہمارے لوگ اتنے، ہماری فورسز اتنی بارڈر میں 65 یا 71 میں جنگ میں نہیں ماری گئی ہوں گی جتنی ملک کے اندر ماری گئی ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا ہمارے حکمرانوں کی پرائیورٹی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے؟ نہیں ہے، کوئی تطہیر نہیں ہوئی ہے اس سوچ کی، اس مائنڈ سیٹ کی جو غصہ ہوا ہے ہمارے تمام اداروں کے اندر۔ لہذا اسی کا نتیجہ گلگت بلتستان کے عوام مظلوم ہیں، 68 سال سے آئینی حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں، گدائی کر رہے ہیں، وہ خدا کے لیے ہمیں شناخت دے دو، خدا کے لیے ہمیں پاکستانی بنا دو۔ نتیجے میں نہیں، تم شیعہ بنو، تم اسماعیلی بنو، تم نوربخشی بنو، تم سنی بنو، تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ تاکہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے، تم تقسیم ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو مارتے رہو، رچتے رہو اور تمہاری طاقت ٹوٹ جائے اور غلام بن جاؤ۔ وہاں یہ ہوا، حقوق نہیں دیے گئے، بھیک مانگتے ہیں وہ، اور ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی اکنامک کوریڈور کا سلسلہ چلا، امید چلی تھی ان کی بہتری ہوگی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میں پہلے بتلا دوں، میرا والد جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں پاس بیٹھا ہوا تھا، بی بی سی میں خبریں سن رہے تھے، خبریں سنتے ہوئے 42 ایئر ایج میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر خبریں سنتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو۔ میرے گھر کے پاکستان کی خاطر لڑنے والے ایک گھر میں ایک بندہ، ڈبل سارا جرت ہے، شاید پاکستان میں پہلا آدمی ہوگا جس کو ڈبل سارا جرت ملا، ایز اے ولنٹیئر مہاد پہ جا کے لڑتے رہے، جہاں ایک بار کوئی کمانڈ کرتا تھا دو بار جا کے کمانڈ کیا، ایک دفعہ جانے کے بعد بھی واپس نہیں آتا۔ لیکن اب مجھے یہ بات کہنے دو، آپ مجھے بتائیں، جی بی کے لوگوں کو آئینی حقوق نہیں دیے، ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، کیوں؟ پٹواری کو بلایا جاتا ہے، تحصیلدار کو بلایا جاتا ہے، یہ ہمارے وطن سے دشمنی ہے، زبردستی اپنے نام زمینیں کرواتے ہیں، پھر لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پر ان کی زمینوں سے ان کو ہٹاتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ آپ پاکستان کے دشمن بنا رہے ہو لوگوں کو جو تم سے پاکستانی بننے کی بھیک مانگتے ہیں، تم ان کو ٹھکرا رہے ہو، یہ ظلم ہے، یہ میرا وطن کے ساتھ ظلم ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا سر ہے، سر جو وہاں ظلم کرے گا پاکستان کا سر کچلنا چاہتا ہے، وہاں کوئی انڈیا کا اثر نہیں ہے، بلوچستان کی طرح یہ ان لوگوں کی وطن سے وفا ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں سے پاک فوج کے ریٹائرڈ لوگ موجود نہ ہو، وہاں پر نشان حیدر ہے وہاں کا، کیوں زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں؟ کہ ظلم ہے ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں، برباد، لوٹ لگی ہوئی ہے۔ اور ابھی جب نیچرل ایکشن اپنا اکنامک کوریڈور شروع ہوگا تو بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی زمینیں خرید لیں گے ان غریبوں کی، اور مالک بن جائیں گے، وہ وہیں پر ہی خدا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ظلم کو روکو، نہ ہونے دو۔ یہ پاکستان سے دشمنی ہے، ہم اس لیے بھوک ہڑتال میں ہیں، وطن کی خاطر بھوک ہڑتال میں ہیں، اپنی مادر وطن کی خاطر بھوک ہڑتال میں ہیں۔ پھر آ جائیں پڑا چنار، پڑا چنار واحد ایجنسی، گرم ایجنسی، جہاں کبھی پاک فوج پر حملہ نہیں ہوا، پاکستان کا سب زلالی پرچم لہراتا ہے، جہاں پر جہاں کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے، جہاں کوئی منشیات کی فیکٹریاں نہیں ہیں، جہاں لوگ مہذب اور کلچر سیولائزڈ ہیں۔ پانچ سال، چار پانچ سال طالبان نے محاصرہ کیے رکھا، ان پر ظلم ہوتا رہا، حملے ہوتے رہے، ہزاروں شہید اور زخمی ہیں، لیکن اپنی مادر وطن پر طالبان کے نجس پاؤں نہیں آنے دیے، قبضہ نہیں ہونے دیا۔ جب ان کو شکست ہو گئی، پھر وہاں پر اختلاف ڈالنے کی، جیسے گلگت میں اختلاف ڈالنے کی کوشش شروع کی گئی تاکہ ان کی یونٹی ختم ہو جائے۔ میں پاڑا چنار کے عوام سے بھی کہتا ہوں، خدا نا اپنی یونٹی ختم نہ کرو، تمہاری اسی میں طاقت ہے، تم اسی لیے جیتے ہو طالبان سے۔ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ بالش کھیل کی ہزاروں کنال زمین پر ریاستی سرپرستی میں قبضہ کروایا جا رہا ہے، ڈیموگرافک چینجنگ لانے کے لیے۔ ان لوگوں کو تو میڈل دینا چاہیے تھا وطن کے دفاع کا طالبان کے مقابلے میں۔ آپ سب ایجنسیوں میں آپریشن کرنے کے، پاڑا چنار کورم میں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، وہاں کے بیٹے آپریشن کے لیے جگہ جگہ سروسز کے اندر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اور جانیں فدا کر رہے ہیں۔ وہاں پر قبضے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں قبضے ان کی زمینوں پر؟ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے تین شعبان کو وہاں پر جشن تھا مولا امام حسین علیہ السلام کا، 13 رجب کو بھی جشن تھا، 13 رجب کو انہوں نے علیہ سنت علماء کو بلایا پشاور سے، خوب شیعہ سنی یونٹی کا مظہر تھا۔ ہم شیعہ سنی یونٹی پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا جانتی ہے، ہم اس تفرقے کو زہر قاتل سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اسلام دشمنی سمجھتے ہیں، وطن سے دشمنی سمجھتے ہیں تفرقے کو۔ وہاں پر تین شعبان کو انہوں نے نعت خوان اور ایک دو علماء کو بلایا ہوا تھا کہ تین شعبان کو خطاب کریں، انہوں نے ان کے مہمانوں کو راستے میں روک لیا جو نعت خوان تھے، اور ان کو بے احترامی کرتے ہوئے اس طرزی میں آگے چھوڑا۔ ان لوگوں باقیوں کو جب پتہ چلا کہ وہ روک رہے ہیں، گئے ہی نہیں کوہاٹ سے آگے، وہ لوگ قبائلی لوگ ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ جب ان کے مہمان کی بے حرمتی ہو تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ سڑک پر آگے احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کرم شہر سے باہر پڑا چنار سے، تو ان کو وہیں پر بیٹھ کے ان کی منقبت پڑی، نعت پڑی، وہاں کھانا کھا رہے تھے، ایف سیز اور لیویز کے لوگ آئے کرنل صاحب کی کمانڈ میں، وہاں کا جو اے پی اے تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سر مجھے 20 منٹ دیں، میں چیز سیٹل کر دوں گا، اور ان کا ایک وفد مذاکرات بھی کر رہا تھا انتظامیہ کے ساتھ، بغیر کسی اس کے ان کو گولیاں ماری سروں پر، شہید کیا لوگوں کو۔ جب میں نے رابطہ کیا بعض لوگوں کے ذریعے، جواب دیا گیا دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ میں ان دہشت گردوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتلاتا ہوں جو مارے گئے ہیں، یہ کیسے دہشت گرد تھے۔ ان میں سے ایک سید یحییٰ حسین، جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی، وہ ریٹائرڈ ٹیچر تھے جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پڑھایا تھا اور تعلیم دی تھی، جن کے پڑھائے ہوئے بچے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ 80 سال کا دہشت گرد مارا گیا۔ پھر دوسرا جو دہشت گرد مارا گیا وہ بھی تقریباً 70 سال کے قریب ہے، جو ایف سی کا ریٹائرڈ اہلکار ہے، اور اس کا بیٹا ابھی بھی ایف سی میں ہے اور وزیرستان میں ہے۔ جو تیسرا دہشت گرد انہوں نے مارا، اس کے 55 سال عمر تھی، اور وہ حاضر سروس سکول ٹیچر تھا۔ یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے، لہذا آپ دیکھیں زخمی ہو گئے کئی لوگ، 17 لوگ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد ہو گیا رہا وہاں پر۔ وہاں چیک پوسٹیں پہلے سے لگی ہوئی ہیں, تلاشی لی جاتی ہے, عورتوں کو اتارا جاتا ہے گاڑیوں سے اور پھر وہ پیدل جاتی ہیں آگے. آپ کہاں رہ رہے ہو؟ ایک روایت ہے وہاں کی, قبائلی لوگ ہیں وہ. اپنی میں جانتا ہوں اہل تشیع کے اندر کوئی بھی اپنی عورت اور بیوی اور بیٹی سے دہشت گردی نہیں کرواتا. ان کے لیے رول ماڈل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, ان کے لیے رول ماڈل جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ دہشت گردی کرنے والی بیوی اور خواتین نہیں ہوتی ہمارے ہاں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں, پہچانو ہمیں. نہ ہمارا مرد کوئی خودکش حملہ کرتا ہے, بتاؤ آج تک کبھی کسی اہل تشیع نے خودکش حملہ کیا؟ اہل سنت نے کیا؟ نہیں کیا, نہ شیعہ نے, نہ سنی نے, نہ عیسائی نے, نہ ہندو نے, نہ کسی نے. ہاں وہ کرتے ہیں جن کے تم نے لشکر بنائے تھے, جو تمہارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے. عابد حسینی جو ہمارے بزرگ عالم ہیں, ان کی گرفتاری کے آرڈر دیے ہوئے ہیں, چیک پوسٹ کے اوپر ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. وہ عابد حسینی جو شہید قائد حسینی کا ساتھ تھا, جو طالبان سے مقابلہ کرنے والوں کو سپورٹ کرتا رہا, تصویریں لگئی ہوں. پوچھا جاتا ہے گاڑی سے, بھئی تم عابد حسینی تو نہیں ہو؟ ایک بزرگ عالم دین کو یہ چیزیں برداشت ہونے والی نہیں ہیں. میں راحیل شریف صاحب سے میرا مطالبہ ہے, یہ لوگ فوج کے امیج کو خراب کر رہے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں فوج کا امیج برباد ہو گیا تھا, فوج کے امیج کو بہتر بنایا گیا اور بہت اچھا ہوا. اب یہ برباد کر یہ کالی بیڑے, جس طرح سے کوئٹہ کے اندر وہ کرپٹ آفیسرز برباد کر رہے تھے اور لوٹنے والے کرپٹ لوگ, اسی طرح سے جی بی سے لے کر پاڑا چنار تک یہ کالی بھیڑے ہیں گھسی ہوئی ہیں ان کے اندر, جو برباد کر رہی ہیں فوج کے امیج کو, جن کے اندر وہی طالبان اور داعش کا مائنڈ سیٹ موجود ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کو ایکسٹریمسٹ مسلک والا مسلکی پاکستان نہ بناؤ. ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے, ہمیں متشدد ایکسٹریمسٹ انتہا پسندوں کا دہشت گردوں کا پاکستان نہیں چاہیے. آئیے روکیں اس کو. ہم اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں, اس وطن کا دشمن ہمارا دشمن ہے. کے پی کے اندر, کے پی کے اندر پشاور ڈی اے خان ہماری مقتل بنا ہوا ہے. کوہاٹ اور انگو میں بھی ظلم ہوتے ہیں. توقع تھی نئے پاکستان والے کوئی بہتری لے کے آئیں گے. ڈاکٹر, سرجن, انجینئر, وکلا, انتہائی پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیشنسٹ, پروفیشنلز, عام بندے مارے جا رہے ہیں. کبھی وزیر اعلیٰ کا بیان نہیں آیا ہے. پشاور میں شہید قائد علامہ حسین حسینی کے مسجد میں بم بلاسٹ ہوا تھا, جس میں ان کا ایک پوتا بھی شہید ہو گیا تھا. وزیر اعلیٰ کو توفیق نہیں وہاں جا کے افسوس کرے, کئی بندے اس بم بلاسٹ میں شہید ہوئے تھے, زخمی ہوئے تھے. یہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ عمران خان ہے, یہ نیا پاکستان ہے. لوگوں کی لاشیں حیات آباد کے علاقے کے پرنسپل سے کالج کے, ان کے سر میں گولی ماری گئی, کتنی دیر ان کی لاش زمین پر پڑی رہی, کوئی اٹھانے نہیں آیا, گھر والوں نے آگے اٹھایا. عمران خان صاحب, یہ پروفیسر کے سر میں نہیں, یہ تعلیم اور علم کے سر میں گولی ماری گئی تھی. آپ نہیں جا سکتے تھے, آپ کا وزیر تعلیم نہیں جا سکتا. ڈاکٹر شہید ہوتے ہیں, آپ کا وزیر صحت نہیں جا سکتا. وکلا مارے جاتے ہیں, آپ کا وزیر قانون نہیں جا سکتا. یہ اندھے اور بہرے حکمران ہیں. تمہیں پاناما لیکس والے کھیل سے فرصت ہی نہیں ہے, بس ہی کھیل رہ گیا ہے, اور کام نہیں ہے تمہارے. لہذا ہم عمران خان صاحب کی حکومت کی مذمت کرتے ہیں, اور ان کو معافی مانگنی پڑے گی اپنی سنیگلیجنسی کی, ان کو معافی مانگنی پڑے گی. شہداء کے گھروں کو راضی کرنا پڑے گا اور ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ میں دھرنوں میں یا بھوکر تال میں نہ بیٹھنا پڑے. ایسا میکنزم, ہم وکٹم ہیں, ہمیں مارا جاتا ہے, ہم قتل ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تمہیں ایک میکنزم بنانا پڑے گا ہمارے لوگوں پر مشتمل, انسانوں پر مشتمل, جس میں اہل تشیع بھی ہو, ہندو بھی ہو, سکھ بھی ہو, عیسائی بھی ہو, سنی بھی ہو, جو افیشل ہو, جس کی حیثیت ہو, تاکہ اس طرح کی ناانصافیوں کا راستہ روکے, عدم تحفظ کا احساس ختم ہو. پھر آ جائیں پنجاب کے اندر. پنجاب میں جب سے نیشنل الیکشن پلان آیا ہے کئی ہزار افراد پر ایف آئی آر ہیں. جرم کیا ہے؟ آپ نے مجلس کیوں کروائی یا آپ کی مجلس آدھا گھنٹہ لیٹ ہے, ٹائم سے زیادہ ہے. نیشنل الیکشن پلان, ہزاروں لوگ جو درود و سلام پڑھتے اذان کے اندر, ان پر ایمپلیفائر ایکٹ لے کے آئے. بابا ہماری اذانوں میں, ہماری درود و سلام کے اندر, مجلس کے اندر کبھی دہشت گردوں کی, طالبان کی حمایت بھی ہوتی, تم نے ان پر پابندیاں لگا دی. ان سپیکرز پر پابندیاں لگاتے جو قتل و غارت گری اور نفرت کو پھیلاتے ہیں, جو طالبان کے حامی ہیں, جو ان کو شہید کہتے ہیں اور پاک فوج کے جوانوں کو شہید نہیں کہتے, ان پر پابندیاں لگاتے. ہزاروں لوگ, نیشنل الیکشن پلان اس وقت پنجاب کے اندر یا سنت کے خلاف استعمال ہو یا ہمارے خلاف استعمال ہو. پھر وہ کام جو دہشت گرد نہیں کر سکے, دھماکے کر کے, قتل و غارت گری کر کے, خودکش حملے کر کے, آزاداری لمیٹڈ ہو جائے, نیشنل الیکشن پلان کے تحت آزاداری کو محدود کیا جا رہا ہے. ایک ضلع کا ذاکر دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتا. کیوں کیوں لوگ جیب رہتے ہو؟ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میرے پر پابندی لگائی گئی تھی, میں پنڈی نہیں جا سکتا. میں تو ویسے بھی مجلس نہیں پڑھتا ہوں. شیخ محسن صاحب قبلہ جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, استاد العلماء ہیں, ان کو شیڈول فور میں نے سنا لگایا گیا تھا, یہاں پر پابندی لگائی گئی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دشمن عوام کے, دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ان کالی بیڑوں کے خلاف بھی ضرب عضب ہونا چاہیے. لہذا یہ پابندیاں برداشت نہیں کریں گے, ان کو تمام ایف آئی آر واپس لینی پڑیں گی ظالمانہ, اور تمام یہ جو پابندیاں لگا رہے واپس لینے پڑیں گی. کوئی کراچی سے آئے, جہاں سے آئے, وہ آئے گا اور مجلس اعلیٰ سے خطاب کرے گا, کوئی نہیں روک سکے گا اس کو. لہذا ہم کسی کرمنل کے حامی نہیں ہیں. مولانا گلفام ہاشمی صاحب ہیں, خطیب مشہور ہیں, تین سال سے پابندی لگی ہوئی ہے. رانا ثنا صاحب نے چند دن پہلے ٹی وی پر آ کے میرے ساتھ جھوٹ بولا. جو علماء کا بورڈ بنایا, چار رکنی, سب نے کہا کہ پابندی ختم ہونی چاہیے ان سے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. جو شیعہ سنی یونٹی کی بات کرتا ہے اس کو پابندیاں لگاتے ہو تم. ایک میکنزم بنانا پڑے گا پنجاب کے اندر بھی, جس میں اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, عیسائی ہوں, مسیحی ہوں, ہندو ہوں, جس کا کام ہو ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا, ہماری نا انصافیوں, ہم سے نا انصافیوں کو روکنا, یہ بنانا پڑے گا. اور افیشل ہونا چاہیے, اور اس میں پپٹ نہیں ہونے چاہیے. وہ لوگ ہیں جن کو قوم اور ملت قبول کر دیا. میں نہیں کوئی کسی میں اپنی کوئی جماعت کا نہیں بات کرتا, کوئی بھی آئے جو ظلم کے خلاف بولنے والا ہو. یہ قوم کا مسئلہ ہے, کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. اور میں یہاں کسی جماعت کو ریپرزینٹ کھڑے ہو کر ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی قوم اور ملت کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہ کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب, اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کیے, ہم نے باتیں کی, سب سے ملے ہیں, ہم اتمام حجت سب سے کیا ہے, لیکن تس سے مس نہیں ہوتے. یہ عمران خان صاحب بنگالا دور نہیں ہے, اور پشاور بھی دور نہیں ہے. اس دن سے ڈرو جب یہ قوم اٹھے گی اور یا بنی گالا کی طرف آئے گی یا پشاور کی طرف آئے گی. اسی طرح سے ختم ہوگا.
بس کم ہے
بس آخری بات خرم زکی صاحب تکفیریت سے لڑنے والا بہادر آدمی دلیر آدمی جو کسی مسلک کے لیے نہیں اٹھا تھا وطن کے لیے اہل وطن کے لیے اور مظلوموں کے لیے اٹھا تھا اس کو تھریڈز تھے اس کو دہشت گردوں کی گولیوں کے حوالے کر دیا گیا اس کی کوئی سیکورٹی اور حفاظت نہیں کی گئی اے مادر وطن تو گواہ رہنا تیرے دلیر شیر اور بہادر بیٹے تیرے لیے اپنا خون دے رہے ہیں اور یہ حکمران تجھے لوٹ رہے ہیں لٹے رہے ہیں لوٹ رہے ہیں تجھے انشاءاللہ اے مادر وطن ہم تیرا قرض اپنا خون دے کے چکاتے رہیں گے ایک شہید ہوگا دوسرا اٹھے گا دوسرا ہوگا تیسرا اٹھے گا جب تک ہم انہیں اپنے لہو کے سیلاب میں غرق نہ کر دیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بس آخری بات لہذا اس ظلم کے خلاف میں نے ہم نے احتجاج کیا دھرنے دیے لانگ مارچ کیے گرمیاں تھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا لانگ مارچ کرو میں نے کہا نہیں میں اپنے اوپر سختی سے ہوں میں بھوک ہڑتال کروں گا میں جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے عمل نہیں ہوتا تسلیم نہیں ہوتے میں مر جاؤں گا یہاں سے نہیں اٹھوں گا اگر مجھے اٹھا کے جیل میں بند کرو گے وہاں بھی بھوک ہڑتال کروں گا میں جس دن مر گیا میرا بیٹا کرے گا میرے ساتھی کریں گے میں انہی کا بھائی ہوں جنہوں نے اس وطن کے لڑتے ہوئے ستارہ جرات لیا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں جو اتنا غیرت مند تھا بل ٹوٹا وہ ہارٹ ہو کے فوت ہو گیا میں انہی کا بھائی ہوں جو دلیری کے ساتھ اس وطن کے لڑے ہیں اور شجاعت کے تمغے لیے انہوں نے میں نہیں اٹھوں گا ادھر سے میں اکیلا بھی رہ گیا نہیں اٹھوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا مجھے جہاں لے جاؤ گے میں بھوک ہڑتال کروں گا اس سے پہلے کہ عوام کا طوفان تمہارے ایوانوں کا رخ کرے ان مسائل کو حل کرو میں آخر میں یو کے اندر جو لوگ ایمبیسی کے باہر بیٹھے ہیں ان کا شکریہ پورے یورپ میں امریکہ میں میشیگن میں نیو یارک میں ہیوسٹن میں فرینکفرٹ میں جگہ جگہ بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے اندر میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ تکلیف میں جائیں یہاں سے ہم نے کوئی احتجاج مظاہرہ نہیں کرنا کسی نے پارلیمنٹ کی طرف نہیں جانا ہم یہاں بیٹھے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ گیدرنگ محدود رکھیں میں نہیں چاہتا کہ یہاں بہت زیادہ شور کریں بے شک محدود آئیں گرو گرو آئیں ضرورت نہیں ہے ہم ہزاروں میں یہاں بیٹھے اپنے کام کاج کو بھی انجام دیں پریشر دباؤ میں اپنے اوپر لوں گا آپ اپنے امور انجام دیں جب وقت ملے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں ہم کوئی انلمیٹڈ چیز نہیں کرنا چاہتے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور اسی مظلومیت کی طاقت سے ہم ان ظالم حکمرانوں کو رسوا کریں گے اور مظلومیت کو طاقت میں بدلنا میں ثانیہ زہرا نے سکھایا ہے علی کی بیٹی نے سکھایا ہے میرا سلام اس شہزادی پر جو سر ننگے ظلم کو للکارتی رہی جو بازاروں درباروں میں یزیدیت کے طوفانوں کا رخ موڑتی رہی جس نے ہمیں سبق سکھایا کہ یزیدیت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کی جاتی ہے جو اپنے بھائی کے چہرے پر شمر یزید ملعون کی چھڑی دیکھتی رہی بیرمتی دیکھتی رہی جس نے اپنے بھائی کے سینے پر شمر ملعون کے ناپاک قدم دیکھے تھے اور حوصلہ نہیں ہاری تھی جس کے خیمے جلتے رہے حوصلہ نہیں ہاری اور دل میں اور زبان پر یہی کہتی رہی مار آئی تو اللہ جمیلا میں تو خدا کا جمال دیکھ رہی ہوں میں تو خدا کی زیبائی دیکھ رہی ہوں جو سختی آئیں گی برداشت کریں گے ہم پر امن رہیں گے ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے بڑی مظلومیت پر حرف آئے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرنی ہم ان کے ماننے والے ہیں جو دشمن سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے جو علی اکبر کے قاتل کو بھی پانی پلاتے تھے جو اپنے قاتل کو شربت پلاتے تھے جوہر کے لشکر کو حیوانوں کو بھی پانی پلانے والے تھے آپ نے کوئی غلط نعرہ نہیں لگانا کوئی ریلی نہیں نکالنی یہاں سے آتے جاتے پرسکون آ جاؤ اپنی ہمارے لوگ کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی ہماری اس مظلومیت کو اور نام دے اور اس کو سب اٹاج کرے خدا کے لیے خدا کے لیے کوئی ریلی نہ نکالے یہاں پر, کہیں نہ جائیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا بیٹھنا طاقت ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اگر آپ کو گلی سے باہر بھی آنے سے روکتا ہے, امام بارگاہوں میں بیٹھ جاؤ, بالخصوص جمعرات کو امام بارگاہوں میں بیٹھو اور جمعے کے دن مسجدوں میں بیٹھو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا, تو انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا. امام زمانہ کے صدقے خدا مظلوموں کی نصرت فرما, ظالموں کا گلا کما فرما, ہمارے گناہ معاف فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Allah.